بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. فيش درس مهم بعد كرهته آية الكرسي كتعلق سي لو قرآن مجيد كتب سي عزيم آياته. اور شيخ الإسلام رحمه الله نه توحيد أسماء وصفات كتعلق سي أب تفصيلي بيان أغاز كياهي، اور اس تفصیل بیان میں سب سے پہلے سورۃ الاخلاص کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد آیت الکرسی کا ذکر کرتے ہوئے اس عظیم آیت میں جو مختصر تفسیر تھی وہ ہم بیان کر چکے ہیں پچھلے درس میں، اور اس عظیم آیت میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں آج کی نشست میں جیسے کہ پچھلے درس میں بیان کیا تھا ان کا ذکر کرتے ہیں. شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے 26 صفات بیان ہوئے ہیں، یعنی اس سے پہلے فرماتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں اور 26 صفات ہیں. جو 5 نام ہیں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے، سب سے پہلے اللہ، دوسرے نمبر پہ الحی، تیسرے نمبر پہ القیوم، چوتھے نمبر پہ العلی، اور 5 نمبر پہ العظیم. یہ اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال اس عظیم آیت میں موجود ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں 5 صفات ان 5 ناموں میں ہیں. اللہ میں صفۃ الالوہیہ جو ہے معبود برحق، الحی صفۃ الحیات اللہ تعالیٰ کا حیات کاملہ ہے، پھر القیوم صفۃ القیومیت ہے، العلی صفۃ العلو ہے، بلندی کی صفت. تفصیل گزر چکی ہے، مزید بھی اس کے تعلق سے چند اہم باتیں آگے بیان کرتے ہیں. اور عظیم صفۃ العظمہ جو ہے چھٹی صفت یا صفت نمبر 6، انفراد بالالوہیہ، کہ اللہ تعالیٰ الوہیت کے اعتبار سے منفرد ہیں. توحید الوہیت کی بھی صفت جو ہے وہ اس آیت میں موجود ہے. ساتویں نمبر پہ اونگ اور نیند کی نفی کی صفت جو ہے صفات منفیہ میں سے، اور یہ اس لیے بیان ہوئی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حیات اور قیومیت کا کمال بیان کرنے کے لیے. آٹھویں نمبر پہ عموم الملک، کہ اللہ تعالیٰ کا ملک عام کی صفت کا ثبوت ملتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ نام جو ملکیت کے لیے ہے تو صفت الملک سے ثابت ہوتا ہے. نویں نمبر پہ انفراد بالملک، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک ہے ہی نہیں، تو عموم ملک الگ سے صفت ہے، اور اس صفت کی توحید صرف اللہ کے لیے خاص یہ الگ صفت ہے. اور یہ کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ تقدیم الخبر، یعنی ما فی السماوات و ما فی الارض لہو، اصل یہ ہے. تو جب لہو پہلے بیان کیا ہے تو جو خبر ہے اسے مقدم کر دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے تخصیص کے لیے اس صیغہ کو بیان کیا گیا ہے. اور تخصیص میں انفرادیت کا معنی موجود ہے. یہ تخصیص جو انفرادیت کے لیے صیغہ بیان کیا جاتا ہے. نمبر 10 قوت السلطان و کمالہ, کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت, سلطان اور اس کا کمال جو ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد میں آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, من ذا الذی یشفع, کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شفاعت کرنے والا. تو اس میں صفت قوت السلطان و کمالہ. 11 نمبر پہ اثبات العندیتی, عندک ہوں کے لفظ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور اس میں یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے, اور اس میں حلیہ کا بھی رد ہے. جو غالب صوفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ میں, اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے, یہ باطل عقیدہ, کفری عقیدہ ہے. اور ایک لفظ میں اس کی نفی ہو جاتی ہے. عندہ, عندیہ کی صفت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر جگہ, یعنی اللہ تعالیٰ کہاں ہے, عرش کے اوپر ہے, بلندیوں پر ہے. تو عندہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہوتا تو پھر عندہ کہاں پہ ہے, وہ تو ہر جگہ پہ ہے. تو اس سے یہ باطل عقیدہ, اس باطل عقیدہ کی نفی ہوتی ہے. 12 نمبر پہ اثبات الاذن للہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ کی اجازت, یہ اذن اعلان کو بھی کہتے ہیں. اذن بعض, یعنی جو مبتدی یا کم علم لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کان کو کہتے ہیں, تو الگ صفت یہ کان نہیں ہے. اذن اجازت کو کہتے ہیں یا اعلان کو کہتے ہیں. الا باذن ہی میں اس صفت کا ثبوت ہوتا ہے. 13 نمبر پہ عموم علم اللہ سبحانہ وتعالی, صفت العلم جو ہے اور عموم العلم ہے, یعنی ہر چیز کا عالم ہے. اور یہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں موجود ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. نمبر 14 اور نمبر 15 کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی نہ تو گزری چیز کبھی بھولتا ہے اور نہ مستقبل میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. تو اس سے دو چیزوں کی نفی ہوتی ہے, بھول کی اور جہالت کی, کہ اللہ تعالیٰ نہ بھولتے اور نہ ہی کبھی جہالت کا امکان ہے. بھول کی صفت کی نفی کہاں سے ہوتی ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ما خلفہم جو گزر چکا ہے, ما بین ایدیہم جو مستقبل میں آنے والا ہے, تو دونوں کی نفی ہو گئی ہے. جب اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے, مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کبھی بھولتا ہے اور نہ ہی کبھی جہالت کا امکان. نمبر 16 اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کمال, کیونکہ مخلوق اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. نمبر 17 اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ثبوت ملتا, صفت المشیت جو ہے الا بما شاء ولا يحيطون بعلمه الا بما شاء, تو احاطے کی نفی کر دی ہے. اس میں کمال عظمہ ہے, عظمت کا کمال ہے. اور الا بما شاء میں مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے, اللہ تعالیٰ کی چاہت یا مشیت کی صفت کا ثبوت ملتا ہے. نمبر 18 اثبات الکرسی, اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ثبوت. اور یہ کرسی جیسا کہ عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ کے رضی اللہ عنہ کے اثر میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ, قدم رکھنے کی جگہ ہے. 19, 20 اور 21 یہ تین صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت, قوت اور قدرت کی صفات جو ہیں, اور یہ ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں آیت الکرسی میں وسع کرسی السماوات والارض, کیونکہ مخلوق کی عظمت دلالت کرتی ہے خالق کی عظمت کی طرف. اگر کرسی اتنی بڑی مخلوق ہے جو آسمان اور زمینوں سے بھی زیادہ وسیع ہے, تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہے آسمانوں کو اور زمین کو, اس کرسی کا, اور عرش کا جو خالق ہے وہ ان تمام مخلوقات سے زیادہ عظیم ہے. اور 22, 23, 24 اللہ تعالیٰ کے کمال علم، کمال رحمت اور حفظ کی صفات جو ہیں، یہ تین صفات موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں آیت الکرسی میں، ولا یؤوده حفظهما، جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کے علم، رحمت اور حفظ کے کمال کا ثبوت ملتا ہے. نمبر 25، اثبات علو اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کی صفت العلو کا ثبوت ہے. وہ العلی، العلی کے نام میں یا علی کے لفظ میں. اور پھر شیخ صاحب اس صفت کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ صفت العلو یہ وہ صفت ہے جس میں سب سے زیادہ اختلاف ہوا ہے اہل سنت کا اور اہل بدعت کا. شیخ عثمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل سنت جماعت کا مذہب اور عقیدہ یہ ہے صفت العلو کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت علو ہے ذاتی صفت ہے اور ازلی صفت ہے. اور دو گروہوں نے اہل بدعت میں سے اہل سنت کی مخالفت کی ہے صفت علو کے تعلق سے. ایک گروہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ، اور دوسرے گروہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دنیا کے اندر ہے نہ باہر، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ دنیا سے الگ ہے اور نہ ہی متصل ہے. دیکھیں دونوں ایکسٹریمز دیکھیں آپ، ایک گروہ نے اللہ کو ہر جگہ کر دیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور کوئی جگہ اللہ تعالیٰ سے خالی نہیں، نعوذ باللہ، اور اس کے برعکس دوسرے گروہ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وجود کی نفی کر دی ہے، جو ذات دنیا میں ہے نہ دنیا کے اندر ہے نہ باہر ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دنیا سے جڑا ہے نہ دنیا سے الگ ہے، نہ متصل ہے نہ منفصل ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ عدم کے علاوہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص کہے آپ سے عدم کا وصف کرے، عدم کیا چیز ہے، یا عدم کیا ہے آپ کے، عدم کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف، تو کیا کہیں گے آپ؟ اس سے بہتر وصف آپ کے پاس ہے عدم کا کہ وہ چیز جو نہ دنیا میں اندر ہے نہ باہر ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دنیا کے اندر ہے دنیا سے باہر ہے، تو کیا ہے؟ عدم ہے کہ نہیں؟ تو ایک گروہ نے کہا عدم ہے، دوسرے گروہ نے انتہا کر دیا کہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اللہ تعالیٰ سے خالی نہیں. اچھا، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ان کی چند جو ان کو شبہات ان کو ہوئی ہیں، جن کو وہ دلیل کہتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو گروہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، انہوں نے دلیل پکڑی ہے ان چند آیات سے. پہلی آیت جو ہے سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وجو شاهد ہے وهو معهم أينما كانوا، ولا لا تلون كسات وجها بهم. اور سورة الحديد آیت نمبر 4 میں ان کی دوسری دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سورة الحديد آیت نمبر 4. جیسے فرماتے ہیں اور اس طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بلند نہیں، عالی نہیں ہے، ان کے نزدیک جو صفت علو صرف ایک صفت ہے اور ذاتی طور پر ہر جگہ موجود ہے، لیکن جو صفت علو صرف ایک عام سے ایک صفت ہے، صرف ذات کے علاوہ صفت القدر، صفت القہر، یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قہر سے اور اپنی عزت سے اور شرف سے اللہ تعالیٰ بلند ہے، تمام مخلوقات سے بلند ہے، لیکن بذات ہی وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اچھا، دوسرے گروہ نے جیسا فرمایا، جس نے کہا کہ کسی جہت کا تعین نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفت العلو کو ثابت کرتے ہیں تو اس سے جہت کا ہونا لازمی ہو جاتا ہے، سمت کا ہونا لازمی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے، اور جسم کیونکہ ایک سب ایک دوسرے ہیں، جیسے ہیں، تماثل ہے اجسام میں، تو اس سے یہ لازم آتا ہے، اس سے تمثیل لازم آتی ہے، اور اس وجہ سے ہم نے جہت کا انکار کر دیا ہے. یعنی پہلے گروہ نے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کو قرآن مجید میں سے ان آیتوں کو بطور دلیل پیش کیا جن میں اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذکر ہے، وہ معہم اینما کانوا، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7 میں نجوہ، جس میں نجوہ کا ذکر ہے، سرگوشی کا ذکر ہے، اور سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ معکم اینما کنتم. تو ان دو آیات سے اور اس جیسی آیت جن میں معیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا ذکر ہے، ان آیات سے ان کو یہ مغالطہ ہوا ہے بلکہ اور یہ شبہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دوسرے گروہ نے جس نے انکار کیا ہے علو کا، کیونکہ یہ بھی علو کا انکار ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو آپ نے جو ذاتی طور پہ جو اللہ تعالیٰ کا علو ہے اس کو تو انکار ہو گیا ہے، یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قہر سے اور اپنے شرف سے اور اپنے یعنی عظمت سے اللہ تعالیٰ بلند ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو کرسچن بھی مانتے، کرسچن نہیں مانتے کیا؟ تو یہودی بھی مانتے، سب مانتے ہیں، تو اس کو تو اختلاف ہی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علو، صفت علو اللہ تعالیٰ کے ثابت، اللہ بلندیوں پر ہے، عرش سے اوپر ہے. اب اس تفسیر کو جانا کہ بذاتی ہی یا بصفاتی ضرورت کیا ہے، میں آگے بیان کروں گا تفصیل میں انشاءاللہ کہ یہ کب جماعت علماء نے کہا ہے کہ بذاتی ہی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور بصفاتی ہی ہر جگہ موجود ہے، جب اہل بدعت نے انکار کیا ہے، صرف ان کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ کافی ہے مومن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر، الرحمن علی عرش استوا، تفصیل ہے کوئی بذاتی ہی یا بصفاتی کوئی تفصیل ہے؟ نہیں ہے. جب اہل بدعت نے انکار کیا ہے اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور دوسرے گروہ نے انکار ہی کر دیا ہے اور معدوم بنا دیا نعوذ باللہ، تو پھر ان کے جواب میں حضور جماعت نے تفصیل بیان کرنے کے لیے صرف یہ جملہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہیں. کس کی نفی ہو گئی؟ انہوں نے جن علو بذاتہ کا انکار کیا جو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور بصفاتہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ معکم اینما کنتم بصفاتہ، وہ آگے تفصیل ان شاء اللہ آئے گی. اور جس گروہ نے انکار کیا ہے اور یہ کہا کہ ہم جہت کی بات نہیں کرتے، کوئی اسے سمت لازم آتے، اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے اور انکار کر دیا کہتے ہیں اسے سمت لازم آتے، اور سمت کے لیے جسم کا لازمی ہونا ہے، اور جسم جو ہے ایک جیسے ہیں سارے، تو اس سے تمثیل ثابت ہوتی ہے، اور تشبیہ سے تو اور تمثیل سے تو المنع فرم لے سک مثل ہی شئی، تو ہم کیسے مانیں؟ اس لیے ہم انکار ہی کر دیتے ہیں. اگر دیکھیں دونوں گروہ نے کس چیز کو آگے کیا ہے، خواہش کو، عقل کو آگے کیا ہے. اگر نصوص کو سمجھ کے حق ادا کرتے تو سلف کا راستہ اختیار کرتے. صحابہ نے کیسے سمجھائے؟ صحابہ میں سے کسی نے آج تک کہا ہے عرش پر مستوی تو کیسا مستوی ہے؟ یہ سوال کرنے والے کو امام مالک نے کیا کہا؟ کہ یہ بدعت ہی ہے، کیونکہ یہ سوال بدعت ہے. کیفیت، جب آپ کیفیت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیسے ہے، پھر مثلیت بھی آتی ہے، تشابہ بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر نفی لازم آ جاتی ہے، اور بدعقیدگی کی ابتدا ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ. آئے دیکھتے ہیں دونوں گروہوں کا جواب. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم دونوں گروہوں کو جواب دیتے ہیں انہوں نے کئی طریقے سے. نمبر ایک، یعنی دو طریقے سے ان کے جواب دیتے ہیں. پہلا طریقہ جو ہے ابطال احتجاجہم، ان کی جو دلیل ہے یا جو حجت پکڑی لوگوں نے ان دلائل سے، ان کو باطل کرنا، نمبر دو اثبات و نقیض قول بالادلۃ القاطعہ، ان کے قول کے خلاف جو باتیں ہیں ان کو ثابت کرنا ہے بالادلۃ القاطعہ، قاطع دلیلوں سے. آئے دیکھتے ہیں ان کی حجت کو باطل کرنا جو ہے. شیخ صاحب فرماتے ہم یہ کہتے ہیں جب لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بذات ہی ہر جگہ موجود ہے، تمہارے دعویٰ جو ہے باطل ہے، اور اس کے باطل ہونے کی دلیل سمع اور عقل میں موجود ہے. اچھا، سمع دلیل سے مراد قرآن اور سنت ہے، جیسے پہلے ہم نے کہا ہے قرآن اور سنت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفت العلو کو ثابت کیا ہے، اور جس آیت کو تم لوگوں نے بطور دلیل پیش کیا ہے جس میں معیت کا ذکر ہے، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7 میں وہ معهم اینما کانوا، اور سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں وہ معکم اینما کنتم. تو یہ جو معیت ہے اس سے کسی جگہ پر موجود ہونا یا اس محل ہو جانا لازم نہیں ہے. کیوں لازم نہیں ہے؟ نمبر ایک، ابھی نمبر میں لگا رہا ہوں آسانی کے لیے، عرب کا ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں القمر معنا، کہ چاند ہمارے ساتھ ہے، جبکہ چاند کی جگہ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے. اور کوئی شخص یہ کہتے کہ میری اہلیہ میرے ساتھ ہے، جبکہ وہ مشرق میں ہے اور اس کی اہلیہ مغرب میں ہے، دور ہے اس سے. اور ایک فوجی کمانڈر بھی یہ کہتا ہے اپنے سپاہیوں سے جاؤ تم میدان جنگ میں، میں تمہارے ساتھ ہوں، جبکہ وہ اپنے جگہ پر ہوتا ہے، کمانڈنگ روم میں ہوتا ہے، اور اس کی جو فوجی ہیں یا سپاہی ہیں وہ میدان جنگ میں ہوتے ہیں. تو اسے ثابت ہوا لغت کے اعتبار سے کہ معا کے لفظ میں، معیت کے لفظ میں یا ساتھ کے لفظ میں جو ہے وہ جگہ میں مصاحبت لازمی نہیں ہے، کہ معیت کے لفظ میں اسی جگہ پر ساتھ ہونا لازم نہیں ہے. یعنی جب کوئی شخص رات کو سفر کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ، محاورہ ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں اور عربی میں بھی مشہور محاورہ ہے، صرت والقمر کہتے ہیں. اب چاند آسمان پر ہے اور سب یہ جانتے ہیں، ہر عقل مند جانتا ہے کہ اس محاورے میں لازم ہی کہ جب تک چاند زمین پر نہیں اتر آئے گا اس وقت تک ہم یہ اس کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ اگر کوئی ایسا سوچا تو کہتے ہیں پاگل ہے. چاند اپنی جگہ پر ہے، وہ چھوٹے سے مخلوق ہے. اگر چاند چھوٹے سے مخلوق ہوتے ہوئے بھی، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق ہے، آسمان میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، تو خالق جل شانہ نے جس نے اس چاند کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، پورے کائنات کو پیدا کیا، عرش سے اوپر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب عقل مند جو ہے نا، جو اپنے عقل مند سمجھ، اب اس سوال کا جواب دیں، اگر چاند ہو سکتا ہے آسمان میں، اگر چاند آسمان میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عرش پر اس سے ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. جیسے چاند کے لازم نہیں ہمارے ساتھ ہونے کے لیے زمین پر اتر ہے ہمارے ساتھ جگہ میں، اسے اللہ تعالیٰ کے لیے لازمی نہیں ہے کہ معکم کی وہ معکم اینما کنتم میں جب تک ہر جگہ موجود نہیں ہوگا تو معیت ثابت نہیں ہو سکتی. معیت بھی ثابت ہے اور آسمان میں چاند بھی اپنی جگہ پر ثابت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے، کما یلق جل سبحانہ وتعالی، وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں. دوسری بات شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ معین رحمہ اللہ، معیت کا جو معنی ہے وہ محدود ہو جاتا ہے نسبت کے اعتبار سے، کس کی طرف نسبت ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں پانی ہے اور پانی کے ساتھ یہ دودھ ہے، دودھ کے ساتھ پانی ہے، لبن معه ماء، اور اس میں اس معیت میں اختلاط ہے کہ نہیں؟ جب آپ کہتے ہیں میں نے دودھ پیا پانی کے ساتھ، دودھ تو پیا اس میں پانی بھی تھا، تھوڑا سا زیادہ گاڑھا میں نے اس کو ہلکا کر دیا تھوڑا سا، تو یہاں پر معا ہے، چاند کی مثال میں مع ہے سر تم والقمر یا مع بھی کہتے ہیں کوا و معیت کے لیے ہے. اور یہاں پر دودھ کے ساتھ بھی اپنی مع کا لفظ استعمال کیا معیت کا کہ میں نے دودھ پیا پانی کے ساتھ. اب یہاں پر مع ہے وہاں پر بھی مع ہے ایک ہی لفظ ہے معنی فرق ہے کہ نہیں. تو معیت کے لفظ میں اختلاط کا امکان ہے بھی اور نہیں بھی. اور یہ تیسری بات ہے سفر آتی کوشش سے کہتے ہیں میرا مال بتا میرے ساتھ جبکہ اس کا مال بتا اس کے گھر میں ہوتا ہے اور اس سے الگ متصل نہیں ہوتا. اور جب مال بتا اپنے پاس اٹھا لیتا ہے تب کہتا ہے میرے ساتھ ہے یعنی اس کے ساتھ متصل ہے. تو ایک ہی لفظ ہے معیت کا لیکن اس کا معنی جو مختلف ہو جاتا ہے اضافت کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے اپنی مخلوق کے ساتھ جیسے سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہیں تام ہیں اور حقیقی ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے یعنی عرش پر ہے. اور عقلی دلیل یہ تو پھر سمعی دلیل ہے یعنی کہ آیت جو ہے جس سے وہ دلیل انہوں نے پکڑی ہے معیت کا لفظ میں اختلاط کا ہونا جگہ میں ساتھ کا ہونا لازمی نہیں ہے اور عربی زبان میں بھی یہ محاورہ موجود ہے کہ ہم نے سفر کیا رات کو چاند کے ساتھ جبکہ چاند آسمان پر ہے اور سب جانتے ہیں اور سفر کرنے والا شخص جو زمین پر ہے. تو اس سے معیت کی ثبوت بھی ہے لیکن اختلاط اور ایک جگہ پر ہونے کی نفی بھی ہے. عقلی دلیل جو ہے ان کے اس قول کے باطل ہونے کی شاہ صفر ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہو یا یہ سمجھتے ہو یا عقید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے ہر جگہ پر تو اس جملے سے بہت سارے باطل لوازمات شامل ہو جاتے ہیں. کیا باطل لوازمات ہیں یعنی اس بات سے یہ چیز لازم آتی ہے جو باطل باتیں ہیں. نمبر ایک یا متعدد ہیں یا حصے ہیں نعوذ باللہ متجزئ ہیں. اور یہ لازم جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ باطل ہے اور بطلان لازم یدل علی بطلان الملزوم. یہ باب ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یا تو ایک سے زیادہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے یا ہے ایک لیکن اس کے مختلف حصے ہیں جو بٹے ہوئے ہیں ہر جگہ پر مختلف جگہوں پر. یہ دونوں باتیں جو ہیں باطل ہیں. دوسرے نمبر پہ اگر شیخ فرماتے ہیں شیخ محسن رحمہ اللہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہر جگہ پہ تو اس کا مطلب ہے لوگوں کے بڑھنے سے اللہ تعالیٰ بڑھے گا اور کم ہونے سے کم ہو جائے گا تو اس میں زیادتی اور کمی کا بھی معنی موجود ہے اس اعتبار سے. تو یہ بھی باطل ہے. تیسرے نمبر پہ اس جملے میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اسے یہ بات بھی یہ باطل بات بھی لازم آتی کہ گندگی کی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے نعوذ باللہ. کیونکہ جب بیت الخلاء میں ہوتے ہو واش روم میں ہوتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو نعوذ باللہ اس کے مطلب ہے کہ اس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور یہ بہت ہی عظیم قدح ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ ان کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ سمعن وعقلن قرآن سنت کی روشنی میں اور عقل کے اساس پر بھی باطل قول ہے. یہ اس کی نفی ہو چکی ہے اور نہ تو قرآن مجید کی اس کی کوئی دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جیسے کہ انہوں نے یہ کہا ہے اور کسی بھی اعتبار سے بھی یہ دلالت اس دلالت کا امکان نہیں ہے نہ مطابقت نہ تضمن نہ ہی التزام. جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دلالت جو ہے تین قسم کی ہے تضمن کی دلالت مطابقت کی دلالت تضمن کی اور التزام کی. تو یہ تینوں جو ہیں یہ اس کی امکان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے اور معیت کے لفظ میں یہ دلالت جو ہے اس سے ثابت کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. دوسرے گروہ کا جواب جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی نہیں ہے عرش پر بھی نہیں ہے فرش پر بھی نہیں ہے کہیں پہ بھی نہیں ہے. پہلے گروہ نے اللہ تعالیٰ کو عرش فرش پر لے کے اور کہا ہر جگہ موجود. دوسرے گروہ نے مکمل نفی کر دی کہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس گروہ کا جواب جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر ایک تمہارے جہاد کی نفی کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اور رب کی ہی نفی کر دی ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں جانتے جو نہ اوپر ہے، جو دنیا کے نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ متصل ہے نہ منفصل ہے، سوائے عدم کے. عدم ہی ایسی چیز ہے، یا عدم ہی کے تعلق سے یہ وصف یا یہ ڈیفینیشن جو بیان کی جاتی ہے. اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں بتاؤ کہ عدم کیا ہے، عدم کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس سے بہتر جملے کبھی کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا. دوسرے نمبر پہ تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم جہت کو ثابت کرتے تو اس سے تجسیم لازم آتی ہے، اسے جسم لازم آتا ہے. تو آئیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں جسم کے لفظ کے تعلق سے، جسم سے مراد کیا ہے جسے تم لوگوں کو متنفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرتے ہو اس لفظ کی وجہ سے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جسم سے مراد وہ جسم ہے جو اپنے وجود کے لیے محتاج ہے مختلف حصوں کا، جس کے بغیر جسم ہو ہی نہیں سکتا، اس کو وجود ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسم جو ہے مختلف حصوں کا محتاج ہوتا ہے. جیسے انسان کا جسم ہے، انسان جسم چیز کا محتاج ہے، سر کا محتاج ہے، آنکھوں کا محتاج ہے، ہاتھوں کا محتاج ہے، سینہ کا محتاج ہے، پھر پیٹ ہے، پھر ٹانگیں ہیں، یہ مختلف حصے ہیں جسم کے. جب یہ مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، پھر جسم بنتا ہے. اگر تمہارے جسم سے مراد یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نعوذ باللہ جس کی تم نفی کر رہے ہو یہ جسم ہے، فنحن لا نقر، ہم بھی اس کا اقرار نہیں کرتے کبھی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے اس معنی سے. اور جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علو کے لیے جسم لازم ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ صرف دعویٰ ہے جسے ہم نہیں قبول کرتے، کیونکہ تمہارا معنی جسم کا جو تم لیے تو ہے ہی غلط. اس اعتبار سے تو کسی عالم نے بھی اہل سنت جماعت میں سے یا سلف میں سے کسی نے نہیں کہا ہے. لیکن اگر تم لوگ جسم سے تمہاری یہ مراد ہے کہ وہ ذات جو خود قائم ہے اپنے تئیں اور صفات کمال سے متصف ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ خود قائم ہے اپنے تئیں اور صفات و کمال سے متصف ہے، اور ہر انسان جو ہے یہ جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو صفات کو ثابت کرنے سے اگر تم یہ کہتے ہو کہ جسم لازم آتا ہے تو وہ تمہاری سوچ ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ کیونکہ مخلوق کے صفات ہیں مختلف حصے ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، تو اس سے مخلوق جڑتا ہے ان حصوں سے، تو اگر ہم ثابت کرتے ہیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ صفت صرف علو کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے ہاتھ کی صفت کا کیوں انکار کیا، آنکھوں کی صفت کا کیوں انکار کیا، تو تمام صفات کا کیوں انکار کیا، یہی وجہ کہ جسم لازم آتا ہے. تو اس سب کا جواب ہے، آگے تفصیل مزید بھی آئے گی اگلے دروس میں انشاءاللہ، لیکن یہاں پر یہ جواب ہے کہ اگر جسم سے مراد وہ ذات جو حصوں کے محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے. یہ اس کی نفی رسول جماعت بھی کرتے، تمام گروہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حصوں کا محتاج ہو. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے صفات کو تم حصے سمجھتے ہو، اور پھر ثابت کرنے کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ جیسے مخلوق کے لیے ان حصوں سے جسم جڑتا ہے، جسم بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے جسم لازم آتا ہے، تب ہم کہتے ہیں یہ بات آپ کی غلط ہے اور اس کی ہم نفی کرتے ہیں. اگر تمہارے ذہن میں جسم ہوئے نہ ہو وہ تمہارا معاملہ ہے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر تمہاری سوچ میں سے جسم لازم بھی آتا ہے تو پھر لازم ہی صحیح، کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہاری سوچ میں جسم لازم آتا ہے ان صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ثابت کرنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، جو صفات الکمال ہیں، جس اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، تو جسم ہی صحیح تمہاری نظروں میں، ہماری نظروں میں جسم نہیں ہے. اگر تمہاری نظروں میں ہے تو وہ ہی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرنے کی کوئی وجہ، یعنی کوئی جواز نہیں بنتا. اگر یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار کرنے کی، تو پھر تو یہ وجہ باطل ہے، اور تمہارا یہ عقیدہ بھی باطل ہے. پیش ایسا فرماتے ہیں تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ان کو یہ قول باطل ہے، نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کیا ہر جگہ میں، اور ان لوگوں کا قول باطل جو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو عدم سے متصف کیا کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا سے اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ متصل نہ منفصل ہے. ہم یہ کہتے ہیں، ایک جواب جو ہے ان تمام گروہوں کا جو ہے جواب ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اب دوسرا جواب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، وہ صفت علو کا ثبوت جو ہے جس کے ثابت ہونے سے ان دونوں گروہوں کے یعنی باطل ہونے کے مزید ثبوت ملتا ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ اہل جماعت نے کہا ہے جو ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو کے تعلق سے وہ ثابت ہو جاتی ہے. تو بہت ساری دلائل ہیں، ان کی جو افراد ہیں ان دلائل کی اس کو حصر نہیں کیا جا سکتا. جو قسمیں ہیں وہ پانچ ہیں ان دلائل کی. کتاب میں قرآن مجید میں دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے صفت العلو. سنت میں موجود ہیں، نمبر دو. نمبر تین اجماع میں. نمبر چار عقلی دلیل. نمبر پانچ فطرت کی دلیل. یہ پانچ دلیل ہیں کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں جو دلائل ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے دلائل ہیں، متنوع ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ بلندیوں پر ہیں. بعض آیات میں تصریح ہے علو کے لفظ، جیسے کہ العلی کے لفظ میں. بعض آیات میں فوقیت کا لفظ ہے، فوق. بعض آیات میں صعود، چیزوں کا صعود یعنی اوپر کی طرف جانا. بعض آیات میں نزول کا لفظ ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے یا آسمان سے نازل ہونا. وما اشبہ ذلک، اور اس طریقے سے مختلف. یعنی اگر یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بہت ساری قسمیں ہیں صفت علو کو ثابت کرنے کے لیے، ان قسموں کی بہت سارے دلائل ہیں. سنت میں یعنی قرآن مجید میں سے امام القیم رحمہ اللہ نے یعنی ہزار سے زیادہ دلیل بیان کی ہیں. قسمیں اور میں جو دلائل ہیں وہ یعنی کئی ہزار ہوں گی اس میں، سبحان اللہ. سنت میں جو دلائل ہیں اسی طریقے سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت ساری قسمیں ہیں، متنوع ہیں، اور تینوں جو قسمیں اللہ تعالیٰ کی علو کی وہ ثابت سنت میں بھی بذاتی ہیں. اچھا، جو تین قسم کی سنت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت علو ثابت ہے، یعنی قولاً فعلاً و اقراراً. قول میں بھی اللہ تعالیٰ صفت علو کا ثبوت ملتا ہے، اور فعلاً بھی یہ آسمان کی طرف اشارہ کرنا، اور اقرار بھی، جیسے کہ جاریہ کے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس نے کہا آسمان میں، یعنی آسمان پر، فی السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور یعنی فرمایا کہ اعتق فإنہ مؤمنہ، جواب پر فرمایا کہ اعتق فإنہ مؤمنہ، اسے آزاد کر دے، مؤمنہ ہے. اور اسے ثابت ہوا کہ صفت علو جو ہے سنت میں بھی حدیث میں بھی ثابت ہے، اور تینوں قسم کی سنت میں ثابت ہے. اس کے کئی، صرف میں نے ایک میں ثابت، اور حدیث میں اس کے کئی دلائل موجود ہیں. تیسرے نمبر اجماع، مسلمانوں کو اجماع، سنت جماعت کا اجماع ہے، بلکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، مسلمانوں کو اجماع ہے ان بدعتی گروہوں کے آنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور تمام مخلوقات سے اوپر ہے. اجماع اس زمانے میں تھا، لیکن جب یہ اہل بدعت آنا شروع ہوئے، یعنی اجماع تو فرق نہیں پڑتا، تمام مسلمانوں کا اجماع ان بدعتی گروہوں سے پہلے تھا. جب یہ بدعتی گروہ آ گئے تو حضور جماعت کا اجماع باقی رہا. شیخ اسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ اسلام بتیم رحمہ اللہ، نہ تو اللہ تعالیٰ کی کلام میں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، نہ ہی صحابہ کرام کی کلام میں، نہ تابعین کی کلام میں کوئی بھی دلیل موجود ہے، نہ نص میں نہ ظاہر میں، کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر نہیں ہے یا آسمانوں پر نہیں ہے. بلکہ ان تمام کا جو اتفاق ہے وہ اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے اوپر ہے، یعنی عرش پر مستوی ہے سبحانہ و تعالیٰ. اور شیخ اسلام رحمہ اللہ کی اس بات سے جو ہے وہ اجماع ثابت ہوتا ہے کہ اجماع موجود ہے. عقلی دلیل جو ہے تو شعب ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر عقل مند شخص یہ جانتا ہے, ہر انسان یہ جانتا ہے کہ صفت علو جو صفت و کمال ہے, بلندی کی صفت جو کمال کی صفت ہے, اور جب صفت کمال ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت ثابت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ صفات کمال سے متصف ہے سبحانہ و تعالیٰ. اور اس لیے یہ سب فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو بلندیوں پر ہے یا اوپر ہے یا نیچے ہیں یا برابر میں ہے. جو نیچے ہے اور جو برابر میں ممتن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ناممکن ہے, کیونکہ جو نیچے ہے اس میں نقص ہے اپنے معنی میں بھی, جو برابر ہے تو مخلوق سے مشابہت و ماثلت ہوتی ہے, اس کی بھی نفی ہو گئی ہے. تو صرف ایک ہی آپشن باقی رہ جاتی, وہ ہے علو کی, بلندی کی. اور یہ دوسرا طریقہ ہے عقل دلیل کا, یعنی عقل دلیل دو اعتبار سے ہے. ایک یہ کہ صفت العلو صفت و کمال ہے, ہر شخص جانتا ہے, مسلم بھی کافر سب جانتے ہیں کہ بلندی کی صفت جو ہے, بلند ہونا جو ہے وہ صفت و کمال ہے, کمال کی بات ہے. تو اور اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال سے متصف ہے, تو اسے متصف کیوں نہیں ہے؟ تو عقلاً دلیل بن جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ وہ ذات جو تمام صفات کمال سے متصف ہے, تو ایک صفت کمال اللہ تعالیٰ کے ثابت کیوں نہیں ہو سکتی جبکہ باقی تمام صفات کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہو چکی ہیں. دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ تین اس کے یعنی آپشن ہیں, تین احتمالات ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ بلندیوں پر یا برابر یا نیچے ہے. نیچے صفت نقص سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہی نہیں ہے, وہ ممکن بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کا اتفاق غلط ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے صفات کمال سے متصف ہے, البدایت بھی مانتے ہیں, سب جانتے ہیں, تو نیچے کی صفت ناممکن ہے. محاذی برابر کی صفت خود کہتے ہیں مشابہت لازم ہے, آتی ہے مشابہت سے وہ پہلے دوڑتے ہیں, تو وہ بھی ناممکن ہو گئی. تو پھر دو چیزیں باقی رہتی ہیں, یا تو علو میں ہے یا کہیں نہیں ہے, یا ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے عدم تو نہیں ہے, وہ بھی کہتا اللہ تعالیٰ ظاہر عدم ہے, تو کافر ہی مانتا اللہ کے وجود کو نا. جب قلم پر مسلمان اللہ کے وجود کو مانتے ہیں تو پھر تو ایک ہی چیز بات باقی بچ جاتی ہے, علو اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے اور یہی حق ہے. تو عقلاً بھی ثابت ہو گیا. فطرت کی دلیل جو ہے پانچویں نمبر پہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ہم یہ کہتے کہ جب انسان کہتا ہے یا رب, اے میرے رب, دعا مانگتے ہوئے, تو اس کا دل ہمیشہ جو ہے وہ بلندی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. اب دعا مانگ کے دیکھیں, کبھی بھی آپ کے دیکھیں, اب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے, کس طرف اٹھاتے ہیں ہاتھ؟ اس بدل سے پوچھنے جو اللہ تعالیٰ کی صفت علو کے منکر ہیں, جو کہ ہر جگہ موجود ہیں. اب ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں؟ ایک دل اوپر کھینچا چلا جائے, فطرتاً دل اوپر کھینچا چلا جاتا ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں دل کہاں ہوتا ہے آپ کا؟ زمین میں ہوتا ہے, نیچے طرف جاتا ہے, دائیں بائیں کہیں جاتا ہے, ایک دل اوپر کھینچا چلا جاتا ہے. پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ہاتھ. کیوں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں؟ اچھا, کبھی اسے دیکھے ہیں بدعت کو جو انکار کرنے والے ہیں, کبھی دائیں طرف ہاتھ کر دیں دعا میں, کبھی بائیں طرف ہاتھ کر دیں, کبھی نیچے کر دیں, کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ہمیشہ اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. کیوں اٹھاتے ہیں اوپر؟ لیکن یقیناً تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے. تو شیخ صف اللہ یہ پانچ دلائل جو ہیں جو مطابقت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی صفت علو جو ہے اس میں محل اجماع ہے ہر دیندار کے لیے, اور ہر اس شخص کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اور آخر میں صفت نمبر 26 اللہ تعالیٰ کی عظمت کی صفت العظیم کے لفظ میں. ابھی تک ہم نے العلی کے لفظ میں جو نام ہے اس کی چند اہم باتیں بیان کی ہیں, وہ صفت العلو جس میں سب سے زیادہ اختلاف کی اہل بدعت نے, تصوف نے خصوصی طور پر, اور صفت علو کو انہوں نے انکار کیا ہے, علو ذات کا انکار کیا ہے, اور علو قدر علو قہر جو ہے شرف کا علو اور قہر کا علو کو انہوں نے بھی مانا ہے, لیکن ان کا اس قدر ماننا اللہ کی صفت علو کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو عرش سے فرش پر اتار دینا اعوذ باللہ کا ہر جگہ موجود ہے, تو یہ باطل عقیدہ ہے. اور علو اور قدر اور قہر کو ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ مکمل طریقے سے عقیدہ صحیح نہیں کر لیتے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى العرش پر مستوی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے اور عرش آسمان کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے, بلندی اوپر ہے, وہ یہ صفت علو اس طرح سے ثابت ہو گئی ہے. اور آگے بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ چند اہم باتیں, اور اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں عقیدہ طحاویہ میں, اگر مزید کوئی شخص اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں, بدعت کا جو رد شبہات بعض شبہات کا ازالہ بھی وہاں پر بھی موجود, ریکارڈنگ موجود ہے, آپ سن سکتے ہیں. تو اس سے یہ 26 صفات الحمدللہ آج کے درس میں آیت الکرسی میں بیان ہوئی ہیں. اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ الاسلام رحمہ اللہ, ولہذا کان من قرأ هذه الآية في ليلة لم ينزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. اور اسی لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور اسی لیے جس نے اس آیت کو رات میں یعنی سورہ سے پہلے پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک خاص فرشتہ حفاظت کے لیے نازل ہوتا ہے, اور شیطان اس کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ صبح نہیں ہو جاتی. شرح میں شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ ایک حدیث کا حصہ ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ عنہ سے, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ عنہ کو بیت المال کی یعنی چوکیداری کی ذمہ داری سونپی تھی, اور شیطان کئی روزوں تک آتا رہا اور چراتا رہا وہاں سے کوئی بیت المال سے کوئی اناج وغیرہ, تو حدیث کے آخر میں کہ یہ لفظ ہے کہ جب آپ سونے کے لیے تیاری کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس آیت کے آخر تک, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک خاص حفاظت کرنے کے لیے فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا, اور صبح تک شیطان تمہارے قریب تک نہیں آ سکے گا. تو یہ خبر یعنی اس شیطان نے دی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو, تو صبح کے وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حاضر ہوتے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شیطان تھا ابو ہریرہ جو تمہارے پاس آتا تھا پچھلی راتوں میں, اور انہوں صدق کا وہ ہوا کذوب, یہ سچ کہہ گیا ہے, وہ جھوٹا, بہت بڑا جھوٹا ہے, لیکن یہ بس سچی کر گیا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص محافظ جو فرشتہ ہے وہ نازل ہوتا ہے جو صبح تک حفاظت کرتا رہتا ہے, شیطان قریب تک نہیں آ سکتا. اور یہ بہت بڑا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا کرم ہے, بہت بڑا فضل ہے الحمدللہ, کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے, شیطان سے دور ہونے کے لیے, کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں سونے سے پہلے, اور ایک خاص اللہ کا کرم آپ کے لیے خاص عنایت جو ہے وہ ہو جاتی ہے, فرشتہ آسمان سے خاص نازل ہوتا ہے اور حفاظت کرتا رہتا ہے, صبح تک شیطان آپ کے قریب تک نہیں آ سکتا, اور یہ حق ہے الحمدللہ. اور اس طریقے سے جو تمام اذکار ہیں, چاہے وہ نماز کے بعد کے اذکار ہوں, چاہے صبح شام کے اذکار ہوں, چاہے صبح جاگنے کے بعد کے اذکار ہوں, یا رات کو سونے سے پہلے کے اذکار ہوں, آپ اگر شروع کر دیں پڑھنا نا, آپ کو ایک سٹنگ میں یعنی پڑھنے کے لیے 10 منٹ نہیں لگیں گے. ہمارے پاس 10 منٹ نہیں پروٹیکشن کے لیے, دیکھیں بیماریاں موجود ہیں, وبائیں موجود ہیں, شیاطین موجود ہیں, مصیبتیں موجود ہیں, اور ہر مسلمان ہر انسان ان سے بچنے کے خواہش مند ہے, نہیں سب بچنا چاہتے ہیں, وہ بچنے کے لیے پروٹیکشن کو ہونا لازمی ہے کہ نہیں, پروٹیکشن ہوگی تو بچیں گے نا, اللہ سے کوئی بہتر ہے پروٹیکٹ کرنے والا, اور آپ کو کہیں سفر نہیں کرنا پڑے گا, دور نہیں جانا پڑے گا, مشقت نہیں کرنی پڑے گی, پیسہ نہیں لگانا پڑے گا, آپ نے چند اذکار پڑھنے ہیں, مسنون طریقہ ہے, اتباع سنت کا اجر الگ اجر ملے گا آپ کو, اتباع سنت کا کہ آپ نے مسنون اذکار پڑھیں الگ اجر ہے, اور پروٹیکشن آپ کے لیے الگ ہے. عمل کتنا کیا ہے پورے دن میں آپ دیکھیں, تمام اذکار صبح شام کے اذکار, نماز کے بعد کے اذکار, اور صبح جاگنے کے بعد کے اذکار, اور رات کو سونے سے پہلے کے اذکار, اب تمام پورے وقت میں 1 گھنٹہ نہیں لگے گا آپ کو, ٹائم نوٹ کر لیں آپ, 24 گھنٹے میں سے اپنی پروٹیکشن کے لیے ہمارے پاس 1 گھنٹہ 50 40 منٹ نہیں ہے, ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.